الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو اور پردہ نشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالیٰ جل شانہ نے جب سے اس انسان کو وجود دیا تب سے اس کو جانور کی زندگی سے نکال کر ایک اچھی زندگی بنانے کے لیے دو سلسلے جاری کیے۔ ویسے ہم پر بھی حیوان کا اطلاق تو ہوتا ہی ہے، حیوان ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا ہے، سانس لیتا ہے، وہ حیوان ہے۔ لیکن ایک حیوان جس کو ہم جانور کہتے ہیں اور ایک انسان جس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، حیوان ناطق کا معنی بولنے والا، ہم بولنے والے ہیں، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے اس کائنات میں اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ نائب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم اچھی زندگی، اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، اچھی باتیں دنیا میں رائج کریں اور بری باتیں، بری زندگی، بری چیزوں سے دوسروں کو دور کریں، خود اپنی ذات کو بھی بچائیں۔ اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو میری آپ کی صلاح فلاح کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے کائنات میں دو سلسلے جاری فرمائے۔ ایک سلسلہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابیں، 104 کتابیں دنیا میں اتاری، لیکن صرف کتاب کو دیکھ کر بریانی بناتے نہیں آ جاتا، صرف کتاب کو پڑھ کے الماری بناتے نہیں آتا، صرف کتابوں کو پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، صرف کتابوں کو پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ اگر صرف کتابوں کو پڑھ کر کوئی مفتی بن جاتا، انجینئر بن جاتا، ڈاکٹر بن جاتا تو دنیا میں ٹیچروں کی، پروفیسرز کی اور اسی طرح یونیورسٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سمجھانے والوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے ان کتابوں کے ساتھ اس کے سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کتابیں اتاری تو ان کتابوں کے ساتھ اس کا سمجھانے والا بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھانے والا وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے کلام کو سمجھتا ہو، وہ اللہ کا نائب ہو۔ اسی کو اصطلاح شریعت میں رسول کہا جاتا ہے، اسی کو اصطلاح شریعت میں نبی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اور رسول اللہ کی کتابوں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے۔ تو اللہ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا اور ایک سلسلہ ہے انبیاء اللہ اور رسول اللہ کا۔ ان دونوں سلسلوں کا مقصد صرف اور صرف انسان انسان بن جائے، حیوانیت سے نکل جائے۔ جب آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری جس کا وجود قیامت تک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے، اتنے معجزات مجھے بھی دیے گئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیے گئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات لکھے، کنکریوں کا سلام کرنا، اونٹنی کا بات کرنا، جانوروں کا آپ سے بات کرنا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، آپ کا پیشین گوئیاں سنانا، آپ کا بدر سے 1 سال پہلے یہ کہنا کہ فلا فلا لوگ مارے جائیں گے، اور بدر کے اگلے دن یہ بتانا کہ اسی جگہ پر فلاں کی لاش ہوگی، یہ سارے معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ان تمام معجزوں میں سب سے بڑا میرا معجزہ میرا قرآن ہے۔ قرآن نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اوتی تو وحین اوحى اللہ تبارک و تعالی الیہ، میرا وحی کا جو معجزہ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے معجزات دیے گئے ان تمام معجزوں پر یہ شبہ اور شک ہو سکتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں۔ چاند کے دو ٹکڑے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے آپ جادوگر ہیں۔ جانور بات کریں، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے آپ جادوگر ہیں۔ لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جس پر کوئی جادوگری کا اطلاق نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا یہ معجزہ قرآن کریم قیامت تک رہے گا، اور جب میرا معجزہ قرآن قیامت تک رہے گا تو اس کو دیکھنے والے بھی قیامت تک ہوں گے، اور اس کو سمجھنے والے بھی قیامت تک ہوں گے، اور جب اس کو سمجھ کر کے ایمان لائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف دیکھ کر ایمان لانے میں ہو سکتا ہے کل کو کوئی غلط بات بتا دے وہ ایمان سے نکل جائے، اور سمجھ کر کے جو ایمان لاتا ہے اس کو ساری دنیا کی طاقت ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی۔ بے شمار اس کے واقعات ہیں اس امت کے اندر جو سمجھ کر کے ایمان لائے، ان کو دنیا کا ہمالیہ پہاڑ بھی نہ ہٹا سکا، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہٹا سکی۔ وہ مر گئے، وہ جان دے دی انہوں نے، لیکن کائنات کی کوئی طاقت ان کو ہٹا نہ سکی۔ تو قرآن کریم ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس امت کو دیا گیا، اور اس قرآن کریم کے اندر الف الحمدوں سے لے کر والناس تک میری اور آپ کی اصلاح کی باتیں بیان کی گئی۔ قرآن میری آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہے، قرآن ایصال ثواب کے لیے اصلا نہیں آیا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ میت پر پڑھا جائے، قرآن کا اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصود ہدل للناس ہے، انسانوں کی ہدایت ہے، ہدل للمتقین ہے، متقیوں کی ہدایت ہے، ہدل للعالمین ہے، دنیا والوں کی ہدایت ہے۔ قرآن میری آپ کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں ضمناً ہیں کہ ایصال ثواب بھی کرو ثواب ملے گا، تلاوت بھی کرو ثواب ملے گا، یاسین پر ہو مرحوم کو ثواب ہوگا، روح کے نکلنے میں آسانی ہوگی، اس کے کچھ آیات پڑھو الحمد و شریف وغیرہ تو شفا ہوگی، اور کچھ آیات پڑھو تو شفا ہوگی، سورہ تغابن پڑھو تو اس کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کرے گا۔ یہ ساری ضمنی بات ہے، اصل قرآن کا مقصد میری آپ کی ہدایت ہے، ہدل للعالمین، ہدل للناس، ہدل للمتقین، ہماری ہدایت کے لیے قرآن آیا۔ اسی لیے میں نے سورہ اعلیٰ کی ایک آیت کو منتخب کیا جو اس مختصر وقت میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اس آیت کے اندر، یہ آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے میری آپ کی ہماری بیماری بھی بتائی اور بیماری کا علاج بھی بتایا۔ ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو صرف بیماری بتائے، بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی بتائے، وہ ماہر ڈاکٹر کہا جاتا ہے، وہ فنی ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے میری اور آپ کی بیماری کو بتایا، وہ بیماری کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ہر بات میں آگے رکھتے ہو، ترجیح دیتے ہو۔ مثلا نماز کا مسئلہ آ گیا تو ہم سوچتے ہیں نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی لیکن میرا گراہک چلا جائے گا، نماز تو بعد میں بھی ہوگی میرا کام رہ جائے گا، نماز تو بعد میں بھی پڑھوں گا لیکن میرا اس سے ملنا ہے وہ رہ جائے گا، نماز کا مسئلہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا فلاں کام رہ جائے گا۔ تم ہر کام کے اندر دنیا کو آگے رکھتے ہو اور دین کو پیچھے رکھتے ہو، جو تمہارا مقصود اصلی ہے اس کو تم نے پیچھے رکھا، اور جو تمہارا ضمنی مسئلہ تھا اس کو تم نے آگے رکھا۔ یہ ہماری بیماری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بل تو فرون الحیات الدنیا، تم ہر چیز میں دنیا کو آگے رکھتے ہو، شہرت تم چاہتے ہو، نفع ہو یا نفع نہ ہو، میری شہرت ہو جانی چاہیے، امت کو فائدہ ہو یا نہ ہو میری عزت ہو جانی چاہیے، امت کو چاہے کچھ بھی ہو میرا نام ہو جانا چاہیے۔ تم نے اپنے نام کو مقدم رکھا، تم نے اپنی شہرت کو مقدم رکھا، تم نے اپنی عزت کو مقدم رکھا، تم نے اپنی دولت کو مقدم رکھا، تم نے اپنے کام کو مقدم رکھا، ہر چیز میں تم نے یہی انداز اختیار کیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ کا ہمیں وقت نہیں دیا جاتا، کیا کریں؟ اب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ترتیب بناؤ، اور ترتیب بننے سے اگر جمعہ پڑھ پاتے ہو تو اس ترتیب سے جمعہ پڑھ لو، اور اگر کوئی ترتیب نہیں بن پاتی چھوڑ دو اس کو اور اس کام کو لے لو جس میں ہم جمعہ ادا کر پائیں۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، فتویٰ علماء نے اس پر نہیں دیا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ جو جان بوجھ کر تین جمعوں کو چھوڑ دیتا ہے اس پر نفاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہماری کئی جمعیں دنیا کے خاطر چھوٹ جاتی کہ بس میرا جاب ہے اس لیے میں جمعہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں میں نے اور آپ نے اپنی دنیا کو مقدم کیا، میری شہرت، میری عزت، میرا نام، میری دولت، میری بیوی، میرے بچے، اسی کو میں مقدم کرتا رہا، شریعت کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ تو میری آپ کی بیماری ہوئی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوا، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی فانی، یہاں کی غمی بھی فانی۔ گھر پہ میرا نکاح ہوا، یہ خوشی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ میرا وہاں لڑکا پیدا ہوا، یہ خوشی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مجھے دولت ملی، یہ خوشی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اور دنیا میں جتنے صدمے آتے ہیں، غم آتے ہیں، وہ بھی فانی ہے۔ دلائل نبوت میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا، بہت لمبی روایت ہے، کہ جس میں حضرت کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو اب کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں، کیسے غسل دیا جائے آپ کو؟ تو سارے صحابہ پر گنودگی تاری ہو، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ انہی کپڑوں میں غسل دو، چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں میں غسل دیا گیا، اوپر ہی سے پانی ڈالا گیا، کپڑے نہیں اتارے گئے۔ اور غسل دینے والوں میں حضرت علی، حضرت عباس جو آپ کے ام محترم اور چچا ہے، اور عبداللہ ابن عباس، اور قسم ابن عباس جو حضرت عباس کے چھوٹے بیٹے ہیں، جن کا مزار اور جن کی قبر ازبیکستان میں ہے، یہ لوگ شریک تھے۔ اور آپ کے غلام سقران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت علی کروت دے رہے تھے اور ہاتھ پھیر رہے تھے، اور عباس اور ابن عباس یہ لوگ جو ہیں بدن پہ پانی ڈال رہے تھے، اور سقران ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ کو غسل مبارک دیا گیا، اور اس غسل کو دینے کے بعد کونے سے ایک آواز آئی، واللہ عالم کون بول رہا تھا، جس نے یوں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، اے اہل بیت اور نبی کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا، دیکھو اللہ کے دین اور کتاب میں ہر چیز کا بدل موجود ہے، راحت موجود ہے، اس لیے کہ ابا فوت ہو گئے، امی فوت ہو گئی، اس کا بدل ہے کہ صبر کرو گے تو جنت ملے گی، یہ اس کا بدل ہے، اور یہ بدل ابا سے اچھا ہے، ابا ہیں لیکن جنت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اور ابا پر صبر کیا اور جنت ہے تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کو تکلیف ہے، غم ہے لوگوں کو، لیکن اس کا بدل ہے، صبر کرو، اس صبر پر اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اور پھر ایک جملہ جو مجھے خاص سنانا تھا، وہ جملہ یہ کہ اس بولنے والے نے یہ کہا، وحقیقت المصاب من حرم عن الثواب، یہ جملہ ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے، حقیقت میں تکلیف میں وہ انسان ہے جو ثواب سے محروم کر دیا گیا، جس کو دنیا میں کوئی ثواب نہیں ملا وہ محروم ہے، اور جس کو ثواب ملا وہ غموں کے باوجود راحت میں ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا؟ جس کو دنیا میں ثواب ملا عبادتوں پر، نماز پر، اچھے اعمال پر، اچھی زندگی پر، اچھی زبان پر، اچھے کیریکٹر پر، اچھے بول پر، پیار و محبت پر، وہ دنیا میں غموں کے باوجود جو ہیں وہ ثواب میں، وہ تکلیفوں کے باوجود ثواب میں، اور جس کو ثواب سے محروم کیا گیا وہ خوشیوں کے باوجود غموں میں ہے، وہ محروم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، جانتے ہو یہ کون بول رہا ہے؟ فرمایا لوگوں نے، واللہ عالم۔ علی نے فرمایا، خیزر علیہ السلام۔ یہ خیزر جو ہے تلقین فرما رہے تھے، یہ مشکات شریف کی روایت ہے جس کو صاحب مشکات نے دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے۔ تو خیر، مجھے یہ کہنا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی کے ساتھ غم ہے اور ہر غم کے ساتھ خوشی ہے۔ یہاں کی خوشی بھی ہمیشہ کی نہیں، یہاں کی غمی بھی ہمیشہ کی نہیں، تو اس خوشی پر کیوں اترائیں جو ہمیشہ نہیں ہے؟ اس غمی پر کیوں ماتم کریں جو ہمیشہ کی نہیں؟ نہ غم پر غم کرنے کی ضرورت، نہ خوشی پر خوش ہونے کی اور اترانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، والآخرت خیر، آخرت کی ہر چیز باقی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ والآخرت خیر وابقا، باقی بھی رہنے والی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کو جنت میں ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے، کورا، فرمایا دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ دنیا وما فیہا سے افضل، کورے کا کیا مطلب؟ میں اور آپ، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑی وضو کی، تو اپنی جگہ پر ہم رومال رکھ کر جاتے ہیں، یعنی یہ ہماری جگہ ہے، ہم ابھی وضو کر کے آ رہے ہیں، یہ رومال رکھنا نشانی ہے کہ یہ میری جگہ ہے۔ تو صحابہ کرام جب مسجد سے نکلتے تھے تو اپنی جگہ پر کورا رکھ کر جاتے تھے، تو حضرت نے اشارہ فرمایا کہ کورے سے کورا مراد نہیں، ایک مسلح کی جگہ مراد ہے۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کو جنت کے ایک مسلح کی جگہ بھی مل جائے، یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری چیز فانی ہے اور وہ چیز باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی، تو باقی چیز افضل ہے فانی چیز کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، والآخرت خیروں وہ ابقا، وہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے تم محنت کرو، اس کو تو تم نے پیچھے ڈال دیا اور وہ جو دنیا تھی اس کو تم نے آگے کر دیا، ایسا نہ کیا کرو۔ میں ایک مختصر واقعہ عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ دیکھو، بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، مذوب تھے، مذوبوں کی ایک دنیا ہوتی ہے جو اللہ کے دیوانے ہو جاتے، لیکن اللہ اپنے دین کا کام مذوبوں کو نہیں سپرد کرتا، دین کا کام فقہا کو، علماء کو، محدثین کو سپرد کرتا ہے، مذوبوں کو نہیں، اگرچہ وہ خوب عبادت کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کا ایک بڑا بیٹا ہے اور ایک چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا بادشاہ کی خدمت میں آتا ہے پارلیمنٹ میں، بادشاہ دودھ بھی پلائے گا، پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، لیکن حکومت کا مسئلہ اس کے حوالے نہیں کرے گا، اسے کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے، بڑے بیٹے کو حوالے کرے گا۔ تو مذوب چھوٹے بیٹے ہیں اور علماء اور فقہا بڑے بیٹے ہیں۔ بہلول مذوب تھے، ہارون رشید مذاق کیا کرتے تھے تھوڑی سی۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ایک چھڑی دی، لکڑی دی، عصا دیا اور یہ کہا کہ جب کوئی تم سے زیادہ بے وقوف آدمی ملے، بے وقوف قسم کا، تو یہ لکڑی اس کو دے دینا۔ بہلول نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ دی۔ ہارون رشید کچھ وقت کے بعد بیمار ہو گئے، یہ بالکل سچی کہانی ہے جس کو امام غزالی نے نقل کیا ہے احیاء العلوم کے اندر۔ فرمایا ہارون رشید بیمار ہو گیا بہت زیادہ، تو بہلول عیادت کے لیے پہنچا اور عیادت کر کے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس آخرت کا سفر ہے۔ تو کہا اچھا، آخرت کا سفر ہے تو تیاری کر لی آپ نے؟ کچھ بھیج دیا آگے، کہاں بیوقوف ہو تم، وہاں کیا بھیجا جاتا ہے؟ تو کہا اچھا، دنیا میں آپ کا سفر ہوتا ہے تو آپ کی فوج پہلے جاتی ہے، آپ کی ملٹری جاتی ہے، آپ کا سامان جاتا ہے، آپ کے کنبے برادری جاتی ہے، آپ کے خیمے جاتے ہیں، ساری تیاریاں پہلے پہنچتی ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے اور آپ کچھ نہیں بھیج رہے ہو اس کے لیے؟ کہا تم تو بڑے بیوقوف ہو، کوئی آخرت میں یہ سب چیزیں بھیجی جاتی ہے؟ تو بہلول نے لکڑی نکالی اور دی اور فرمایا سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہو، کہ بھلا دنیا کے سفر کے لیے تو اتنا بھیجا اور آخرت کے سفر کے لیے آپ نے کچھ نہیں بھیجا. سفر ان طویل ان طویل، سفر ان طویل ان طویل، وزاد ان قلیل ان قلیل، سفر بہت لمبا ہے. آج میں اگر دفن ہو گیا، کل میں کل آپ دفن ہو گئے، آپ کے اس دفن ہونے کے بعد قیامت کب آئے گی کچھ پتا نہیں. کتنی مدت ہم کو اندر میں سونا ہے، کتنی لمبی مدت ہم کو اندر میں رہنا ہے، کیا حالات ہمارے ہوں گے اندر میں. سفر ان طویل ان طویل وزاد ان قلیل ان قلیل، سفر بہت لمبا ہے. ایک 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 آپ جو ہیں دو دن کے لیے سیٹرڈے سنڈے کو کوٹیج پر جاتے ہو تو کتنی تیاریاں کر کے جاتے ہو، اور اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں میری اور آپ کی. میرے بھائیو، والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. اس آخرت کی تیاری ہم کر کے جائیں تاکہ کل کو مرنے کے بعد ہمیں پچھتانا نہ پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے، خون کے آنسو رونا نہ پڑے، ہمارے حالات پر پریشانیاں نہ ہو. اس لیے کہ سب کوئی ہمیں چھوڑ دے گا، نہ اولاد نہ بیوی نہ بچے، نہ دولت نہ مال، نہ عزت نہ شہرت، کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، یا اللہ کی رحمت ہوگی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہم کیوں اس آخرت کی تیاری نہ کریں جہاں مجھے اور آپ کو جانا ہے. والآخرت خیر و ابقا. پھر اللہ آگے کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ نصیحت ہے قرآن والوں جو میں تم کو کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اپنے نبیوں کو کی ہے. کس کو کی؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی تھی جو خلیل اللہ تھے، موسیٰ کو نصیحت کی تھی جو کلیم اللہ تھے. تو اب آپ انداز لگائیں کہ جو نصیحت میں نے خلیل اللہ اور کلیم اللہ کو کی تھی، وہ نصیحت میں تم کو کر رہا ہوں، تو کتنی اونچی نصیحت ہے، کتنی اونچی نصیحت ہے. بل تو فرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا. اور یہ آخرت کی محبت کب پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت کب کم ہوگی؟ چھوڑنا نہیں کہہ رہا ہوں میں، کم کرنے کو کہہ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں ہے. جس دنیا میں رہتے ہیں اس سے کچھ محبت تو ہوتی ہے، لیکن کم کرنا ہے. فرمایا یہ کب ہوگا کہ آخرت کی محبت زیادہ ہو، دنیا کی کم ہو جائے؟ اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. صحابہ نے صحبت اپنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابہ وہ تھے جو کفر کے دلدل میں، جو اونٹوں پر لڑنے والے، بکریوں پر لڑنے والے، ایک ایک روپے پر لڑنے والے اور جان سے قتل کرنے والے، لیکن ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ پھر دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے لگے. یہی تابعین کا حال، یہی تبع تابعین کا حال، جو صحبتوں کی بنیاد پر دنیا بنی ہے. تو ہماری بھی دنیا اور ہماری بھی آخرت صحبتوں کی بنیاد پر، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے بنے گی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور جو دوا ہمیں بتائی ہے اس دوا کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.